ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुर्सलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء। عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرات یتزوجها فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ। اس وقت ہمارے سامنے حدیث پاک کی ایک کتاب جو صدیوں سے علم حدیث کے سلسلے میں ہمارے یہاں ہندوستان میں پڑھائی جاتی رہی اور علاقوں میں بھی یہ حدیث کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ پہلے جب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سیاہ ستہ کو لے کر نہیں آئے تھے اس وقت تک آخری کتاب حدیث کی یہی مشکات المصابیح پڑھائی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے سیاہ ستہ کا بھی درس ہونے لگا۔ یہ مشکات المصابیح اس کے مؤلف ہیں خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ یہ ان کا پورا نام ہے، بڑے صاحب کشف اور بڑے صاحب کرامات تھے اور ان کا علمی پایا بھی بہت بلند تھا، لیکن ان کی زندگی کے تفصیلی حالات نہیں آ سکے ہیں سامنے، ان کے سن ولادت کے متعلق تو کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی، البتہ سن وفات کے سلسلے میں علامہ زرقلی رحمۃ اللہ نے کتاب الاعلام کے اندر لکھا ہے کہ سن 741 میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ مشکات کے مؤلف ہیں۔ یہ مشکات کیا ہے؟ ایک کتاب اس سے پہلے علم حدیث کے اندر ترتیب دی گئی تھی جس کے ترتیب دینے والے جیسا کہ یہ خطبے میں صاحب مشکات نے تذکرہ کیا ہے، محی السنہ ابو محمد حسین ابن مسعود فرا البغوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے حدیث پاک کے جو مجموعے معتبر تھے سیاستہ اور ان کے علاوہ اور، ان میں سے احادیث کا انتخاب کر کے ایک کتاب مرتب کی تھی جس کا نام رکھا تھا مصابیح السنہ۔ اس کتاب میں انہوں نے 4434 حدیثوں کو شامل کیا تھا اور اس ترتیب میں انہوں نے یہ اہتمام کیا تھا کہ ہر باب کے اندر دو فصلیں، جو عنوان قائم کرتے تھے ابواب کا، ایک تو عنوان ہوتا ہے کتب کا، گویا ایک جنس کے مسائل جو بیان کیے جاتے ہیں ان کو کتاب سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکات، پھر ان مسائل کے اندر پھر آگے مزید تقسیم ہوتی ہے۔ کتاب الطہارت کے اندر آپ پانی کا بیان پڑھیں گے، کون سے پانی وہ ہیں جن کے ذریعے سے وضو کرنا درست ہوتا ہے، پانی کن چیزوں سے ناپاک ہوتا ہے، اسی کتاب الطہارت میں آپ وضو کا بیان بھی پڑھیں گے، غسل کا بیان بھی پڑھیں گے۔ یہ جو مختلف چیزیں ایک جنس کے مسائل کے ماتحت، وہ ایک نوع کے مسائل، وہ ایک نوع کے مسائل ہوتے ہیں۔ ان مسائل کو بیان کرنے کے لیے جو عنوان قائم کیا جاتا ہے اس کو باب سے تعبیر کرتے ہیں، اور کسی ایک خاص مسئلے کو مفصل طور پر بیان کرنے کے لیے جو عنوان قائم کرتے ہیں اس کو فصل سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ عام ویا دستور ہے۔ صاحب مصابیح نے جو اس کتاب کا نام رکھا مصابیح السنہ، مصابیح یہ جمع کا صیغہ ہے، مصباح کی جمع ہے، مصباح کہتے ہیں چراغ کو۔ گویا ہر ہر حدیث یہ سنت کا ایک چراغ ہے، اس معنی کر کے انہوں نے اپنی کتاب کا نام تجویز کیا مصابیح السنہ۔ اس کتاب میں جن احادیث کو انہوں نے شامل کیا، وہ احادیث انہوں نے لی تو تھی تمام معتبر اور مستند کتب حدیث سے، لیکن انہوں نے ان کتابوں کا حوالہ نہیں دیا۔ پھر جس صحابی سے وہ روایت نقل کی گئی تھی، ان صحابی کے نام کا بھی تذکرہ نہیں کیا۔ ویسے وہ ساری حدیثیں معتمد کتب حدیث سے لی گئی تھی، اس لیے وہ سب قابل اعتماد تھی، لیکن حوالہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور بعد میں بھی ان کی یہ کتاب درس میں بھی جاری ہوئی، لوگ پڑھتے پڑھاتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے حوالے نہیں دیے تھے، اس لیے بعض لوگوں کی طرف سے اس پر سوالات اور اعتراضات قائم کیے گئے۔ اور ان کی یہ کتاب تھی بڑی مفید علمی اعتبار سے، درسی اعتبار سے، اس لیے ان معترضین کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے یہ خطیب تبریزی آئے۔ انہوں نے انہی مصابیح السنہ کو لے کر کے اس کی تخریج کی۔ تخریج کا مطلب کیا؟ کوئی آدمی اپنی کتاب کے اندر حدیثیں دلیل کے طور پر اپنے مضمون میں ذکر کرتا ہے، لیکن ان حدیثوں کے حوالے اس نے دیے نہیں۔ بعد میں آنے والا کوئی شخص جن حدیث کو انہوں نے دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے، ان کے حوالے باقاعدہ مستند حدیث کی کتابوں سے لے کر کے بیان کرے، تو اس کو کہا جاتا ہے تخریج۔ آپ نے ہدایہ پڑھی ہوگی فقہ کے اندر، صاحب ہدایہ نے مسائل کے اندر دلیل عقلی، دلیل نقلی کے طور پر انہوں نے احادیث کا حوالہ دیا، لیکن انہوں نے یہ حدیث کہاں ہے یہ لکھا نہیں۔ بعض لوگوں کی طرف سے اشکالات ہوئے، اعتراضات ہوئے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے ہدایہ کی ان تمام احادیث کا جو جن کو صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب کے اندر دلائل کے طور پر ذکر کیا ہے، ان کے حوالے تلاش کر کے بیان کیے۔ ایک مستقل کتاب لکھی، اس کا نام تھا نسب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، لتخریج احادیث الہدایہ، چار جلدوں میں ہے، مجلس علمی ڈابل کی طرف سے سب سے پہلے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چھپی تھی۔ تو بہرحال وہ تخریج کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو مشکات ہے نا، ویسے حدیث کی کتابیں جو ہیں ان کے ترتیب دینے کے انداز نرالے ہوا کرتے ہیں، تو مختلف حیثیتوں سے، مختلف انداز سے محدثین حدیث کی کتابوں کو ترتیب دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک انداز یہ بھی ہے، پہلے کسی مصنف نے حدیثوں کو جمع کیا مخصوص موضوع سے متعلق، اور انہوں نے اس کا حوالہ نہیں دیا، بعد میں آنے والے نے اس کا حوالہ تلاش کر کے وہ اندر ذکر کر دیا۔ یہ بعد میں آنے والے کا ان کے حوالوں کو تلاش کر کے اس کے اندر بیان کر دینا، اسی عمل کا نام ہے تخریج۔ تو یہ مصابیح السنہ جو امام محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی تھی مختلف کتابوں کتب حدیث سے حدیثیں لے کر, اس میں انہوں نے حوالے نہیں دیے تھے. تو جیسا کہ ابھی بتلایا اعتراضات ہوئے, بعد میں صاحب مشکات خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ آئے اور انہوں نے یہ کام کیا کہ ان کی ان کتابوں کے حوالے کتب حدیث سے, پوری سند نہیں. اس لیے کہ آج میں اگر آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے تو مجھے اس کی پوری سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر مطلوب ہو تو آپ بخاری شریف میں دیکھ لیجئے, وہاں اس کی پوری سند آپ کو مل جائے گی. بعد میں یہی طریقہ رہا ہے کہ کتاب حدیث کا حوالہ دے دینا کافی سمجھا جاتا ہے. تو بہرحال انہوں نے یعنی صاحب مشکات خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا کہ ان مصابیح السنہ کی تمام حدیثوں کو حدیث کی مختلف کتابوں میں, سیاہ ستہ میں اور سیاہ ستہ کے علاوہ آگے جو انہوں نے حوالے دیے ہیں کہ مسند دارمی میں, دار قطنی میں, سنن بیہقی میں, اور اسی طریقے سے یہ مسند امام احمد ابن حنبل میں, مسند شافعی میں اور کتب حدیث میں, جہاں جہاں وہ حدیث ان کو ملی اس کے مطابق حوالے تلاش کر کے وہ حوالے ذکر کیے, اور اس حدیث کی روایت کرنے والے, نقل کرنے والے جو صحابی تھے ان کا نام بھی شروع میں ذکر کیا, پوری سند ذکر نہیں کی. اور اس طرح انہوں نے اپنی اس کتاب کو مرتب کیا. یہ جو خطبہ ابھی آپ نے پڑھا, اس خطبے میں صاحب مشکات نے اپنے کام کی نوعیت بیان کی ہے کہ میں نے ان مصابیح السنہ والی جو کتاب تھی امام محی السنہ کی, اس میں کیا کام کیا. تو ایک تو جیسا کہ پہلے شروع میں بتلایا, ایک کام تو یہ کیا کہ انہوں نے حوالے ذکر نہیں کیے تھے, انہوں نے ان حدیثوں کے حوالے تلاش کر کے ان کو بیان کر دیا. صحابی کا نام نہیں تھا, انہوں نے صحابی کے نام شروع میں ذکر کر دیے. پھر ایک کام اور ہوا, صاحب مصابی نے تو ہر باب میں دو فصلیں قائم کی تھی. پہلی فصلہ باب فصل فی الصحاح, اور دوسری فصل فصل فی الحسان. صحاح صحیح کی جمع ہے, یعنی وہ حدیثیں جو اس موضوع پر صحیح ہیں. صحیح کا مطلب یہ اردو والا صحیح نہیں, بلکہ حضرات محدثین کے یہاں ایک مخصوص اصطلاح ہے, بے روایت حد تام ضبط متصل سند غیر معلنین ولا شاذین, جیسا کہ آپ شرح نخبہ کے اندر اس کی تعریف پڑھیں گے. تو ایسی حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے. تو پہلی فصل میں جو روایت ذکر کی عام طور پر بخاری اور مسلم سے لی, اور اس کا عنوان دیا انہوں نے صحاح. اور دوسری فصل کے اندر جن احادیث کو ذکر کیا بقیہ اور چار کتب حدیث سے, یعنی ابو داؤد, ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ سے لی, اور اس فصل کا عنوان قائم کیا انہوں نے حسان, یعنی وہ روایتیں جو حضرات محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے درجہ حسن کی. تو صاحب معالم السنن نے, مصابیح السنہ نے کام یہ کیا تھا کہ ہر باب میں صرف دو فصلیں لگائی تھی. انہوں نے ایک تو ان احادیث کے حوالے پیش کیے, پھر دوسرا کام یہ کیا کہ ہر باب میں بجائے دو کے تین فصلیں, ایک تیسری فصل کا انہوں نے کیا کیا اضافہ کیا. اور اس میں جو روایت ہے تیسری فصل میں آئے گی وہ روایتیں ہیں جو مصابیح السنہ میں نہیں ہیں, بلکہ جس باب کا جو عنوان ہے, جس موضوع پر باب قائم کیا گیا ہے, اس موضوع سے تعلق رکھنے والی اور روایتیں جو ان کو مناسب معلوم ہوئی وہ اپنی طرف سے بڑھائی ہیں. یہ ان کی بڑھائی ہوئی ہیں, یہ معلوم ہو اس لیے انہوں نے اس کے لیے الگ باب, الگ فصل, اس الفصل الثالث. اس لیے اس پوری کتاب میں تیسری فصل میں جو احادیث آئے گی وہ ہیں جن کو انہوں نے صرف کس نے صاحب مشکات نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے. چنانچہ جیسا کہ میں نے بتلایا مصابیح السنہ میں 4434 حدیثیں تھیں, اور انہوں نے صاحب مشکات نے تیسری فصل جو قائم کی اس طرح اس میں 1511 حدیث کا اضافہ کیا. کل ملا کر اس کتاب مشکات میں 5945 حدیثیں ہیں اور اس کا نام رکھا مشکات المصابی. مشکات وہ تاکچہ جس کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے. تو محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب کا نام رکھا تھا مصابیح السنہ. دیکھو چراغ کو جب تاکچے میں رکھتے ہیں نا اس کی روشنی جو ہے اس میں تیزی آتی ہے. کھلی جگہ میں رکھیں گے تو جگہ کشادہ ہونے کی وجہ سے وہ پھیل جاتی ہے, اس میں قوت نہیں ہوتی. جبکہ ایک محدود جگہ میں رکھیں گے تو اس میں کیا آتی ہے, قوت آتی ہے. انہوں نے گویا مصابیح السنہ کے اندر جو حدیثیں تھیں ہر ہر حدیث کو مصباح یعنی چراغ کا نام دیا گیا تھا, ان کو تاکچے میں رکھ دیا. یہ مشکات تاکچہ ہے جس کی وجہ سے ان حدیثوں میں کیا آ گئی, قوت آ گئی. چونکہ حوالے دے دیے نا انہوں نے, پہلے حوالے نہیں تھے, اعتراض کرنے والوں کو اعتراض کا موقع ملتا تھا. ایک کام تو یہ کیا. دوسرا جیسا کہ آگے انہوں نے تفصیل بتائی ہے کہ صاحب مشکات نے بعض جگہ پر پہلی فصل میں سیاہ کا جو عنوان دیا ہے بعض روایتیں لکھی, لیکن میں نے یہ کہتے ہیں میں نے ان روایتوں کو بخاری اور مسلم میں تلاش کیا نہیں ملا اصل کتاب میں. اسی طرح بخاری اور مسلم کی کتابوں کو مستقل بیان کرنے کے لیے الجامع الاحادیث صحیحین علامہ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, اس کو بھی دیکھا کہ چلو یہاں نہیں ملا شاید وہاں ہو, وہاں بھی نہیں ملا. اور جامع الاصول ہے ابن عثیر کی, اس کے اندر بھی نہیں ملا. تو کہا پھر اب شاید یہ کہتے ہیں ہر یہ ان کی توازن کی بات ہے. آج کل کے محقق انصاف یہ کر دیتے ہیں, آج کل کے جو تعلیق اور حاشیہ لکھنے والے ہوتے ہیں نا وہ تو وہ اصل صاحب کتاب کا اتنا احترام ملحوظ نہیں رکھتے کہ متقدمین میں سے ہیں انہوں نے صاحب کتاب کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے یوں کہا کہ شاید میری تلاش اور جستجو میں کچھ کمی رہ گئی ہو اس لیے مجھے وہ حدیث نہ ملی. آپ کو اگر مل جائے تو آپ اس کا حوالہ اندر اضافہ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ تین فصلوں پر انہوں نے اس کتاب کو شروع کیا اور شامل کر کے مرتب کر کے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی ان کے اخلاص کی برکت تھی کہ ان کی پوری سوانح حیات کا بھی کسی کو پتا نہیں, کب پیدا ہوئے در اور گویا سن وفات کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے, لیکن اللہ نے ان کی کتاب کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ ان کے لکھنے کے زمانے سے لے کر آج تک جو ہے باقاعدہ طلباء اور علماء کے درمیان ایسی مقبول ہے کہ وہ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہندوستان میں یہ ہمارے یہاں دور حدیث جو ہے اس سے پہلے آخری کتاب حدیث کی یہی ہوا کرتی تھی, جبکہ یہ ابھی سیاستہ کا رواج ہوا نہیں تھا. وہ رواج تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالا ہے. وہ مستقل سفر کر کے حرمین شریفین تشریف لے گئے تھے, وہاں مدتوں قیام کیا اور وہاں امام جو ہے مولانا محمد طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور انہوں نے وہ سیاستہ حاصل کی, یہاں لائے اور پھر اس کو رواج دیا. تو بہرحال یہ مشکات کی بڑی اہمیت ہے اور اسی لیے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کا ہے. انہوں نے اس حدیث اس کی شرح بھی لکھی ہے اور عربی میں بھی لکھی ہے, اس کا نام تو ہے اللمعات. اور اس زمانے کی عام زبان جو اہل علم کے اندر جاری تھی وہ فارسی زبان تھی, فارسی میں بھی اختصار کر کے لکھی ہے, اس کا نام ہے اشیعۃ اللمعات. دونوں کتابیں ملتی ہیں اور اس حدیث کی یعنی اس کتاب کی شرح کرتے ہیں کسی روایت کی تو اس میں ان کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں. ایک اور مشہور شرح اس کی جو ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی المسلک ہیں اور ان کی بہت ساری تصانیف ہیں ان کی بھی ہے مرقات المفاتیح. اور ایک شرح وہ ہے جو صاحب مشکات کے استاد تھے علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھی معالم السنن، جو گویا یہ نہیں الکاشف و الحقائق کی سنن، یہ ہمارے درس نظامی میں دو کتابیں ایسی پڑھائی جاتی ہیں کہ ان کتابوں کی شرح مصنف کے استاد نے لکھی، صاحب مشکات کے استاد تھے علامہ طیبی رحمتہ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی شرح لکھی، طیبی کے نام سے مشہور اب تو چھپ گئی ہے، اور دوسری کنز الدقائق، کنز الدقائق کی شرح علامہ زہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھی ہے تبیین الحقائق کے نام سے، تو یہ علامہ زہلوی جنہوں نے کنز کی شرح لکھی وہ صاحب کنز کے استاد تھے۔ دیکھو ان حضرات کا اخلاص کہ اپنے شاگرد کی ترتیب دی ہوئی کتاب کی شرح استاد لکھ رہے ہیں، بہرحال یہ سعادت اور فضیلت صاحب مشکات کو بھی حاصل ہے کہ ان کے استاد نے اس کی شرح لکھی ہے اور اس میں ایسے نکات بیان کیے ہیں کہ بعد کے آنے والے شراح حدیث نے ان کی کتاب سے ان نکات کو باقاعدہ اپنی حدیث کتابوں میں اپنی شروعات میں نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ تو خطبہ کی خلا، آپ نے جو لمبا چوڑا ایک صفحے کا ڈیڑھ صفحے کا خطبہ پڑھا اس کا خلاصہ ہو گیا، اور اب صاحب مشکات جو ہیں اپنی کتاب کو شروع کر رہے ہیں، اور اصل جو عنوانات تو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں کتاب الایمان، اس سے پہلے ایک حدیث ذکر کر دی، یہ گویا وہ حدیث انما الاعمال بالنیات والی، اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں، اور کتاب الایمان میں بھی جو پہلی روایت ذکر کی ہے اس کے راوی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں۔ یہ پہلی روایت جو ذکر کی ہے وہ اپنی جامعیت کے اعتبار سے اور شریعت کے گویا احکام کا ایک خلاصہ اس میں آ جاتا ہے، اس اعتبار سے اس حدیث کو حدیث کے پورے مجموعے میں بڑی اہمیت حاصل ہے، چنانچہ عبد الرحمن ابن مہدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، ان کا مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر علم حدیث کے اندر کوئی کتاب تسلیم کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی کتاب کی شروعات اس حدیث سے کرے، کون سی؟ انما الاعمال بالنیات۔ علامہ خطابی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، سنن ابو داؤد کی انہوں نے شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی کتابوں کی شروعات اس حدیث سے کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نصف العلم سے تعبیر کیا ہے، اور امام ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ تو آپ نے سنیں گے، سنا ہوگا کبھی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 500,000 حدیثیں حاصل کی، 500,000، اور ان میں سے انتخاب کر کے 4,800 احادیث کو اپنی کتاب سنن ابو داؤد، جس کو ہم ابو داؤد شریف کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، اس کے اندر ذکر کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَكْفِلِ الْإِنسَانَ لَدِينِهِ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثِ، لیکن حدیث کے اس پورے مجموعے میں سے کسی آدمی کی دینداری کے لیے، اس کی دینداری کے واسطے صرف 4 حدیثیں کافی ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات، دوسری وہ جس میں الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبهات، اور تیسری لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، اور چوتھی من حسن اسلام المرئ ترکه ما لا، یعنی یہ 4 حدیث ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے صاحبزادے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا، اس کے اندر پورے مجموعے احادیث کا خلاصہ 5 حدیثوں کو بتلایا ہے، امام صاحب کا زمانہ امام ابو داؤد سے پہلے کا ہے. تو آپ نے پانچ حدیثوں, ان میں سے چار تو یہی ہیں اور پانچ وہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. بہرحال یہ جو پہلی روایت صاحب مشکات نے ذکر کی ہے یہ دراصل اپنی طرف سے انہوں نے یہاں رکھی ہے, اسی لیے کتاب الایمان والا جو عنوان ہے اس سے اوپر اس کو ذکر کیا, اور اس کو شروع میں لانے کے جو مقاصد ہیں اس میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پڑھنے پڑھانے والے اپنی نیتوں کو درست کر دیں کہ بھائی ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو پڑھ رہے ہیں. کیا مقصد ہو؟ دیکھو علم حاصل کرنے کا مقصد تو حدیث میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتلا دیا ہے. ایک موقع پر بحرین کے اندر آباد ایک قبیلہ تھا عبد القیس نام کا, اس کا ایک وقت, اور اس قبیلے کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بہت پہلے ایمان لے آیا. اس قبیلے کا ایک آدمی جو ہے مدینہ منورہ کپڑوں کی تجارت کی غرض سے آتا جاتا رہتا تھا. ہجرت کے بعد ایک مرتبہ وہ ایک جگہ پر وہ شخص بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے ہو. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا, پوچھا کون ہو, کہاں سے ہو. بتلایا میں بحرین کے اندر عبد القیس نامی قبیلہ جو آباد ہے اس سے میرا تعلق ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے بڑے بڑے آدمیوں کا نام لے کر پوچھا, وہ آدمی وہ آدمی, یہ تو حیرت میں پڑ گئے. ان کے اور ایک سردار کا نام لیا جو ان کے یعنی اس آدمی کے خسر ہوتے تھے, ان کے متعلق بھی پوچھا. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور وہ ایمان لے آئے. اس کے بعد جب واپس جانے لگے تو ان کے خسر کے نام بھی اور بعد دوسرے حضرات کے نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھوا کر ان کو دیے. کہ جب وہاں پہنچے نا تو ان کو شرم بھی آئی, ڈر بھی لگا کہ میں یہ بات خود تو ایمان لے آئے, نماز پڑھنے لگے لیکن اس کا اظہار کروں گا تو معلوم ہے کیا گڑبڑ نہ ہو جائے. اس لیے خود تو نماز کا گھر میں چپکے سے اہتمام کرتے تھے. ان کی بیوی نے دیکھا کہ جب اب کی مرتبہ جو وہاں سے آئے ہیں تو روزانہ وہ دن میں پانچ مرتبہ وہ کچھ مخصوص اعضاء کو دھوتے ہیں اور پھر طرف رخ کر کے جو ہے کچھ کرتے ہیں عمل. ان کی بیوی نے اپنے ابا سے ان کا اس کا تذکرہ کیا, چنانچہ پھر ان کے خسر نے ان کو پوچھا تو پھر انہوں نے تفصیل بتائی, کہا کہ ایک خط بھی آپ کے نام دیا ہے. انہوں نے وہ خط پڑھا, فوراً ایمان لے آئے اور اس کے بعد قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے دعوت پیش کی. بہت سارے لوگ ایمان لے آئے. یہ ان کے قبیلے کی خصوصیت تھی کہ وہاں کوئی لشکر بھیجا نہیں گیا تھا, حضور کی طرف سے کوئی آدمی بھیجا نہیں گیا تھا اور وہ ایمان لے آئے. اور اس کے بعد پھر خود اس قبیلے کا ایک وفد, ایک ڈیپوٹیشن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فتح مکہ سے پہلے حاضر ہوا, اور کتاب الوفود کا جہاں بیان کیا ہے وہاں وہ روایت آتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عبد القیس والے وفد کا واقعہ بیان کرتے ہیں, وہ اسی زمانے کا. اور جب وہ وفد آنے والا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی دلا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ یمن کے جو ہے اہل ایمان کا جو صاحب ایمان ہے صاحب حکمت ہے ان کا وفد آ رہا ہے. دو روز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلا دی. چنانچہ امام بخاری نے اپنی کتاب جو المفرد ہے اس کے اندر اس کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جو ہے پیشین گوئی کو سن کر باقاعدہ مدینہ منورہ دوسرے دن مدینہ منورہ سے گئے باہر دور. حضرت یہ وفد آیا تو دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے اور آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. ان کا قصہ وہاں بخاری شریف میں اس میں بھی آئے گا, آپ پڑھیں گے. بہرحال اس وفد کے لوگ جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے. انہوں نے درخواست کی کہ آپ کچھ ایسی دو ٹوک باتیں ہم کو بتلا دیجئے کہ جس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہوں, और जिन लोगों को हम अपने पीछे छोड़ करके आए हैं उनको वो बातें बतलाएं। गोया इल्म हासिल करने का मकसद क्या चीजें हुई, दो, खुद अमल करना और दूसरों को पहुंचाना। खुद अमल करने का जो दर्जा पहले का है, दूसरों को बतलाने का दर्जा बाद का है। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी दामत बरकातहू फरमाते हैं कि आजकल तलबा को जब हम सवाल करते हैं वे तुम क्यों पढ़ते हो, तो आम तौर पर वो जवाब ये देते हैं कि हम अल्लाह ताला के अहकाम को लोगों तक पहुंचाएंगे। वो दूसरा दर्जा जो है वो बतलाते हैं, अमल करेंगे वो बोलते नहीं। हालांकि ये दूसरा जीना है, पहला जीना यह है कि खुद इस पर अमल का एहतमाम करें। इसलिए जो कुछ आपको पढ़ना है उस पर हदीस में भी आता है, तिर्मिजी शरीफ में रिवायत है, मिश्कात में भी आई, जिसाय में मिश्कात ने उसको जिक्र किया है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ऐसा मालूम होता है कि उस मजलिस में हजरत अबू हुरैरा के अलावा और कोई था नहीं, तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया فَيَعْمَلُ بِهِنَّا اَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّا, कौन है जो मुझसे इन बातों को सीखे और उस पर अमल करे, या फिर किसी ऐसे आदमी को बतलाए जो उस पर अमल करे। देखो इसमें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले नंबर पर क्या फरमाया, जो सीख करके उस पर अमल करे, या दूसरे नंबर पर फरमाया ऐसे आदमी को बताए कि जो उस पर अमल करने वाले हो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ उसके लिए, तो हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ा, अपने हाथ में लिया और मेरी उंगलियों पर पांच चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनवाई। क्योंकि इस मजलिस में अभी कुछ आम बयान करना नहीं है मुझे, इसलिए मैं इस हदीस ही को बयान करके उसका मुख्तसर तर्जमा और तशरीह कर देता हूँ, ताकि आने वाले अहबाब हैं वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इरशाद को सुनकर अमल का एहतमाम करें। इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नसीहत तो ये फरमाई कि अल्लाह ताला ने जिन चीजों को हराम करार दिया है उनसे बचो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। आजकल तो हम क्या समझते हैं, जो आदमी रात भर जागे इबादत में, दिन भर रोजे रखे, हमेशा हाथ में तस्बीह घुमाता रहे, समझा कि नहीं, वो है बहुत बड़ा इबादत गुजार। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, इत्तकिल महारिम, अल्लाह ताला ने जिन चीजों को हराम करार दिया उनसे बचो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार हो। सबसे बड़ी इबादत यही है। अब सवाल पैदा होता है, इस्लाम ने बहुत सी चीजों को फर्ज किया है, उन पर भी तो अमल जरूरी है, उसका इस रिवायत में कोई तज़किरा नहीं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा जामे लफ्ज इस्तेमाल किया महारिम, यानी अल्लाह के आधा है जिन चीजों को हराम कर, अब किसी फर्ज को छोड़ना ये क्या है, हराम है। नमाज फर्ज है, नमाज का छोड़ना हराम है। रोजा फर्ज है, रोजे का छोड़ना हराम है। ज़कात फर्ज है, छोड़ना हराम है। अब इत्तकिल महारिम में वो भी तो आ ही गया, जो आदमी अपने आप को हराम से बचाने का एहतमाम करेगा वो फराज की अदायगी का भी एहतमाम करेगा। तो असल तकवा जो है, अल्लाह तकवा कुरान में बड़ी ताकीद की गई, 200 से ज़ाइद मकामात हैं जहां लफ्ज तकवा मुख्तलिफ सेवों की शक्ल में कुरान के अंदर इस्तेमाल किया गया है, और अल्लाह तआला ने जगह जगह उसका हुक्म दिया है। तकवा का लफ्ज हम सब सुनते हैं ना, तो हम लोगों ने तकवे का मतलब अपने तौर पर तजवीज कर लिया है, वही जो अभी मैंने बयान किया कि तकवा यानी कौन, मुत्तकी यानी वो आदमी जो रात भर अल्लाह की इबादत करता हो और दिन भर रोजे रखता हो, ये है मुत्तकी। और जब हम ये मतलब तजवीज करने के बाद महसूस करते हैं कि भाई इस पर तो हमारे लिए अमल मुश्किल है, कभी ये तो अल्लाह के खास खास बंदों का काम है, मेरी क्या हैसियत है कि मैं इस मकाम पर पहुंचूं, पहले ही मरहले में अपने हाथ क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं हम, समझा कि नहीं। हालांकि कुरान में अल्लाह ने तकवा का हुक्म दिया, या ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ, بلکہ ایک آیت تو ہے جس میں ڈبل یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ, چھوٹی سی آیت دو مرتبہ واتقوا اللہ. اور قرآن میں اللہ نے ہی فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ اسی کام کا حکم دیتے ہیں جس کو بندے کر سکتے ہوں. تقوی کا مطلب اگر وہی ہوتا جو ہم نے تجویز کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا حکم قرآن میں نہ دیتے. تو پھر تقوی کا مطلب کیا ہے؟ بھائی حافظ ابن رجب حنبلی بہت بڑے محدث گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے جامع العلوم والحکم, اس میں انہوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے لیس التقوى بصیام النهار ولا بقیام اللیل ولكن التقوى ترک ما حرم اللہ واداء ما افترض اللہ. تقوی دن بھر روزے رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے کا نام نہیں, بلکہ تقوی کیا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس کو چھوڑ دو, اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے اس کو ادا کرو, فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب, یہ ہے تقوی. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, رات بھر ہم نہیں جاگ پائیں گے, دن بھر کے سال بھر کے روزے نہیں رکھ سکیں گے, نہیں یہ کام تو ہر ایک کو کرنا ہی ہے, اس کو تو اللہ نے ضروری قرار دیا ہے. اور ابھی رمضان بھی آ رہا ہے, رمضان کا مہینہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا کہ ہم میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے والی صفت پیدا ہو. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, یہ روزہ اسی لیے رکھا گیا. اللہ نے جو عبادتیں فرض کی ہیں ہر عبادت کا کچھ خاصہ ہے, نماز کا خاصہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور نافرمانی کی باتوں سے روکتی ہے. جو آدمی حقیقی بات نماز کا کما حقہو ادا کرنے کا اہتمام کرے گا خود بخود یہ چیزیں چھوٹ جائے. اور روزے کا خاصہ بتلایا لعلکم تتقون, تقویٰ کی صفت یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی صفت آدمی کے اندر پیدا ہو. بارہ حضرت ابو ہریرہ کو پہلی نصیحت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی, دوسری اتق المحارم تکن عامد الناس و ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو فیصلہ کر دیا تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا اس پر راضی رہو, تم سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ. مالداری کیا ہے؟ غنا. اردو زبان میں غنا کا ترجمہ کرتے ہیں کیا اسے؟ مالداری. حالانکہ غنا کا اصلی ترجمہ مالداری نہیں ہے, غنا کا اصلی ترجمہ ہے بے نیازی, یعنی ایسی غنی اس آدمی کو کہتے ہیں جس کو کسی کی ضرورت پیش نہ آئے, جو سب سے بے نیاز ہو ایسے آدمی کو غنی کہتے ہیں. اسی لیے غنا کی دو قسمیں بیان کی گئی, غنا باطن اور غنا ظاہر. عام طور پر ظاہری اعتبار سے جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا, اس لیے اس کو غنی کہتے ہیں. لیکن اب تو دنیا میں ایسا ہو گیا کہ یہ ریلائنس والے کے پاس کیا کمی ہے مال کی, کہ ہر تجارت میں ہاتھ ڈالتا ہے, سب کے لیے سب کا ناطقہ بن کر رکھا ہے اس نے, اس کی حصہ کسی بڑھ کا اور کس کی حصہ ہو. تو بہرحال یہ ظاہری اعتبار سے اتنی دولت ہے کہ کئی پشتوں تک چلے گی تو ابھی دل میں سکون نہیں ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس پیسے ہوں تو وہ دل یہ کیفیت ہم حاصل ہی ہو جائے. ہاں غنا ہے باطن, بات اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے قلب میں ایسی کیفیت ڈالتے ہیں پیسہ کچھ بھی نہیں, ایک پائی بھی نہیں ہے, لونگا کے زیری لونگا کے بالا نئے گمے دس دو نئے گمے کالا, کہ ایک لونگی پہنے ہوئے ہیں ایک لونگی اڑے ہوئے ہیں, نہ چور کا غم نہ کسی اور چیز کا غم, اور کسی کی ہمیں پرواہ نہیں ہے, کسی کے محتاج بھی نہیں, کسی کو کوئی لینا دینا نہیں, یہ جنایت ظاہر اللہ من یسلک الہدا والتقا والعفاف والغنا، یہ جو غنا والی صفت حضور نے مانگی ہے وہ یہی مانگی ہے، پیسے نہیں منگوائے نہ کہ نہیں. بارہ یہ کب آئے گی؟ آدمی اللہ کے فیصلے پر کیا رہے، راضی پہ. میری قسمت میں یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری قسمت میں جو لکھ دیا، کوئی ساری دنیا مل کر اس میں ایک دانے کا اضافہ نہیں کر سکتی، اور ساری دنیا مل کر اس میں سے ایک دانے کو کم نہیں کر سکتی. پھر دوسروں سے لالچ رکھنے کا کیا مطلب؟ اس لیے حقیقی غنا یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا کرے، توکل کرے، اس پر بھروسہ کرے. اور واسن لا جارے کا تکن مومن، اور تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم صاحب ایمان کہلاؤ. دیکھو آدمی کے ایمان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے اس کا. اکثر لوگ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں، سمجھا ہے کہ نہیں؟ یہی بڑا امتحان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی. تو اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، وہ تم مومن کہلاؤ گے. ایمان کی بہت بڑی علامت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ارشادات میں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی. ایک روایت میں ہے، بخاری کی روایت ہے، کہ حضور فرماتے ہیں حضرت جبریل ما زال جبریل یوسینی بالجار حتی ظننت انہ صحیح وبس، برابر حضرت جبریل مجھے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہوا شاید اس کو وارث بنا لیں گے. جیسے رشتے دار وارث ہوتے ہیں، بیٹا وارث ہوتا ہے، باپ وارث ہوتا ہے، بھائی وارث، تو پڑوسی کو بھی یہ وراثت کا حکم جاری، اتنی تاکید فرمائی. بہرحال پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ احب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلمان کہلاؤ. مسلم کی اسلام کی علامت یہ ہے، ہر ایک کے لیے بھلائی چاہے، ہر ایک کے لیے. اس پوری انسانیت کو اسلام نے کنبہ قرار دیا ہے، کنبہ پورا ایک پریوار ہے، اور آدمی اپنے پریوار کے ہر فرد کی بھلائی چاہتا ہے. ایک مومن کے ایمان اور ایک مسلم کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر انسان کی بھلائی چاہے، یہ ہے اس کے اسلام کی خوبی. اور آخری بات، ولا تکثر الذهن فإن كثرة الذهن تميت القلب، زیادہ ہسامت کرو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مار دیا کرو. کوئی ہنسنے کی بات آئی غیر اختیاری طور پر ہنس لیے، ٹھیک ہے نا؟ جیسا آج کل باقاعدہ سے منعقد کی جاتی ہے، ہنسانے والے بلائے جاتے ہیں پیسے دے کر کے، گھنٹے دو گھنٹے تک پروگرام چلتا ہے. شریعت نے ایسا کام کرنے کی اجازت دی نہیں ہے. تو بہرحال میں تو اس حدیث کے شروع میں جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے اور اس پر عمل کرے، یا کسی ایسے آدمی کو بتلائے جو اس پر عمل کا اہتمام کرتا ہو، معلوم ہوا علم اسی لیے حاصل کرنا ہے. پہلا مرحلہ یہی ہے، پہلی سیڑھی یہی ہے کہ آپ اس پر عمل کریں. آج علم کی برکات سے ہم محروم کیوں ہیں؟ پڑھ لیتے ہیں، آپ نے فقہ کی کتابیں پڑھی نا، نور الرضا پڑھی، قدوری پڑھی، کنز پڑھی، ہدایہ پڑھی، کتاب الصلات پڑھ ڈالی، دلیلیں بھی پڑھ ڈالی، نماز میں کیا کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، کیا آداب ہے، کیا مکروہ تحریمی ہے، کیا مکروہ تنزیہی ہے. لیکن سب پڑھنے کے بعد بھی کبھی ایسا ہوا؟ آپ کی نماز جب مدرسے میں داخل ہوئے اس وقت تک جیسی کی ویسی آدمی ہے؟ کبھی آپ نے اپنی نماز کو اپنی ان کتابوں پر پیش نہیں کیا، اپنے علم پر پیش نہیں کیا؟ اتنی ساری کتابیں پڑھ رہی تھی، کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں ذرا دیکھ لوں ان کتابوں میں باب و صفت الصلات کے اندر نماز کا تو طریقہ شروع سے لے کر آخر تک بتلایا ہے. میری نماز بھی ایسی ہے یا اس میں کچھ ادھر ادھر ہے؟ ہم نے کبھی اس کا خیال نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کا اہتمام نہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت نور اللہ برکلو کے خلفاء میں سے ہیں، پاکستان میں سب سے اخیر میں انہی کا انتقال ہوا تھا، فرماتے ہیں علم کی صورت کتابوں سے آتی ہے، علم کی صورت کتابوں سے آتی ہے، علم کی حقیقت عمل سے آتی ہے، اور علم کی لذت بزرگان دین کی صحبت سے آتی ہے. اس لیے اگر آپ علم کی حقیقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کا اہتمام کیجیے، اس کی ضرورت ہے، اس کا خاص اہتمام کیا جائے. بہرحال انہوں نے یہ دو روایتیں یہاں ذکر کی ہیں، اسی پر اگر کچھ کلام کیا جائے گا تو اور تفصیل ہو جائے گی. مجمع کی مناسبت کے اعتبار سے یہاں آپ کو نصیحت میں بھی بات آ گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پڑھائے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ موقع یہ دارالعلوم کولہاپور کے لیے اور ان کے ذمہ داروں، ان کے بہی خواہوں، ان کے گویا اساتذہ طلبا اور سبھی متعلقین کے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ آج کے آپ کے اس مدرسے میں اب سے حدیث کا درس شروع ہونے جا رہا ہے. یہ بہت بڑی برکت کی چیز ہے. آپ حضرات آئندہ سال پڑھیں گے اس کو، آپ اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھیے. اگر شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بھی سنا اور آپ بیتی میں بھی ہے کہ جب میں نے حدیث شروع کی تو جو ہے میرا ایک ساتھی تھا وہیں سہارنپور کا رہنے والا محمد حسن نام کا، تو ہم دونوں نے یہ طے کیا کوئی حدیث ایسی نہ ہو جو استاد کے سامنے ہم نے پڑھی ہو، اس کا مطلب ہے کہ کبھی غیر حاضری ہونی نہیں چاہیے، اور کوئی حدیث بغیر وضو کے نہیں. باوجود اب دورے حدیث میں بہت دیر دیر تک، دو دو تین تین چار چار گھنٹے تک چلتا ہے سبق، اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹنے کی نوبت آتی ہے، پھر اس پر کیسے عمل ہوگا. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں ساتھ ہی بیٹھتے تھے اور جہاں سبق ہوتا تھا مظاہر میں، مدرسہ قدیم جس کو دفتر کہتے ہیں، وہاں کا سبق کے دوران اگر کسی کو کونی مار کے جلدی سے، اور وہاں قریبی میں پانی بھرے ہوئے لوٹے ہوا کرتے، جلدی سے وضو کر کے آ جاتا، وہ کونی مار کے اٹھا اب اس حدیث چل رہی تو دوسرا فوراً، حضرت یہاں یہ اشکال ہے یا یہ سوال ہے، یہ سوال اس لیے تاکہ آگے حدیث وہ پڑھنے کی نوبت نہ آئے، وہ آ جائے اتنی دیر تاکہ وہ جو کوئی حدیث بغیر وضو کے نہ پڑھی جائے اس پر عمل کرنے کے لیے. کیا میرے حضرت فرماتے ہیں میرے والد صاحب یعنی حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سبق ہوتا تھا، دو تین مرتبہ تو انہوں نے یہ منظر دیکھا، سمجھ گئے کہ ان کا یہ، تو ایک مرتبہ کا میرے ساتھی کا وضو چھوٹا کونی مار کے، تو میں نے کہا حضرت یا علامہ ابن حمام نے فضل القدیر میں اس پر یہ لکھا ہے، تو کہا میرے والد صاحب کہنے لگے کہ کہاں میں علامہ ابن حمام سے نمٹتا رہوں گا، وہ تمہارا ساتھی وضو کر کے آئے اتنی دیر میں قصہ سن لو. دوبارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جو کسی بات پر عمل کا، یار ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ با وضو کیسے پڑھیں گے، اس طرح ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے ایک چیز کا عزم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اندر کیا کر دیتے ہیں، آسانی پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے آپ لوگ بھی طے کر لو اور جو حدیث پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے. امام بخاری کے حالات میں آپ پڑھیں گے کہ حضرات محدثین کے یہاں متقدمین کیا ہے معمول تھا، جو بھی حدیث پڑھتے اس پر عمل کا اہتمام کرتے. امام محمد ابن حنبل کا مقولہ واقعہ اس سلسلے میں نقل کیا جاتا ہے کہ میں نے طے کیا تھا جو حدیث پڑھوں گا اس پر عمل کروں گا. میں نے پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی حجاب کو جو خون نکلواتی، اور سینگی لگانے والے کو اجرت، تب میں نے بھی سینگی لگوائی اور سینگی لگانے والے کو اجرت. حالانکہ سینگی جو ہے وہ تو علاج کے طور پر لگوائی جاتی، لیکن ان کو حدیث پر عمل کرنے کا اتنا اہتمام کہ ضرورت نہیں تھی بطور علاج کے تو بھی لگوائی. بارہ آپ اگر ارادہ کر لیں گے، عزم کر لیں گے اور آپ کی نیت ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے اور مزہ اور لطف اسے. حقیقت مدین اس وقت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق اور سعادت عطا
فرمائے. یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامي ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودي ولك الحمد حمدا لا منتهى له في مشيتي ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا راز الطفل الصغير ويا جابر الأرض الكثير ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الزهير دعاء من خزرت لك رقبته وفازت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رضائے سے تو ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو محبت فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور رستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں اور تمام طلبہ کو عقائد حقا علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا لے. اے اللہ ابھی جن طلبا نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اے اللہ ان سب کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا قرآنی معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. دن و رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو ان بچوں ان کے والدین ان کا ساتھ ان کے مربیوں ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو اے اللہ حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اے اللہ ابھی جن طلبا نے مشکات شروع کی ہے اے اللہ ان سب کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اے اللہ ارشادات مبارکہ کے انوار برکات فوائد اور ثمرات سے مالا مال فرما. ایک ایک حدیث کو پورے اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما کر عمل کا اہتمام بھی نصیب فرما. اللہ ان کو ان کے حضور کو ان کے والدین اور پوری امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنا. اللہ ان کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھ لے. اللہ اس مدرسہ دارالشیوخ کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اس کے علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تربیتی اسرائیلی معیار کو بلند سے بلند فرما. اس کے قائم کرنے والوں اس کے چلانے والوں اس کے پڑھانے والوں اس کے پڑھنے والوں اس کا تعاون کرنے والوں اس سے تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. اللہ اس مدرسے کی تمام ضروریات کی وہ اپنے خزانہ غیب سے حفاظت فرما. ہر قسم کے شرور و فتن آفات و بلیات و وقارے سے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات کے معمولوں کو رہی فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اللہ جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما. اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو دینا اور ان کے ماں باپ کا فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑے عطا فرما کر ان کے نکاح کی سنتیں پیدا فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے امام اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور عزت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے اللہ. اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما. یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت رواداری دوسرے سلوک ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کو عام فرما. آپس کی غلط فہمیوں بدگمانیوں کو دور فرما. جو لوگ اللہ ان بغض و عداوت کے بیج بو کر اپنے ناروا مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما. اس ملک میں شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اقابر تیرے مقرب اور نیک بندوں نے جو سلسلے مدارس عربیہ مقاتب قرآنیہ مراکز دینیہ خانقاہوں مساجد تبلیغی اور اللہ تبلیغی مراکز اور اللہ دینی جماعتوں اور جمعیتوں کی شکل میں قائم کیے ہیں ان تمام کی حفاظت فرما. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شر اور برائیوں سے بنا چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ یہاں موجود اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے اب جو آئندہ بھی محروم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.